بسم الله الرحمن الرحيم. محترم تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، جناب منسٹر شیخ رشید صاحب، سیکرٹری ریلیجیس افیئرز انصاری صاحب، لائق احمد صاحب، گورنر پنجاب صاحب اور تمام معزز حاضرین، السلام علیکم. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج تمام علماء اور مشائخ سے خطاب کر رہا ہوں. یہ میرے لیے باعث فخر. میں آپ تمام، آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ دور دراز مقامات سے آئے اور مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سے دل کھول کر خطاب کروں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بارے میں جن جذبات کا اظہار ہوا ہے، میں ان تمام جذبات کا بہت شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی تجاویز سامنے آئی ہیں. میں منسٹر صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ تمام نوٹ کرتے ہیں اور ان تجاویز پہ غور کر کے آپ کی رائے لے کر انشاءاللہ تعالی ان پہ زیادہ سے زیادہ جو جن پہ بھی عمل ہو سکتا ہے ان پہ ہم عمل کریں گے. ان تجویز میں ایک جو خاص مجھے پریشانی کا باعث بنی ہے وہ زکوٰۃ کا نظام. یہ زکوٰۃ کا نظام تو بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن میں نے اور ہماری حکومت نے ایک نئی زکوٰۃ اسٹریٹجی چلائی جس میں ہم نے سوچا کہ تمام مستحقین کو بجائے اس کے کہ ایک رقم دی جائے جو 500 روپے، ہم نے 300 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کی، اس کے علاوہ یہ دیکھا جائے کہ کون سا مشغلہ ایسا ہے جس سے وہ پیسے آمدن کما سکیں، اور اس کے لیے ہم نے سوچا کہ اس انڈیویجول کو، اس فرد کو 50,000 روپے تک کی رقم اس کو دی جائے اس کے ہاتھ میں. اور میں خود ہر صوبے میں گیا ہوں اور میں نے یہ زکوٰۃ کی رقم 20,000, 30,000, 40,000 روپے ان مستحقین میں بانٹی، اور میں نے فیڈ بیک بھی لیا کہ آیا کہ وہ مستحقین جن کو ہم نے یہ پیسے دیے ہیں وہ اسی بزنس میں آگے جا رہے ہیں اور اپنی کمائی، اپنا پیٹ بھر سک رہے ہیں یا نہیں. اور مجھے فیڈ بیک ملا کہ وہاں زیادہ تر لوگ وہ بزنس کر رہے ہیں. تو میری نظر میں اصلی زکوٰۃ بجائے اس کے کہ ہم مستحقین کو 500-500 روپے بانٹتے رہے یا 1,000 روپے بانٹتے رہے، ہمیں ان کو زیادہ رقم دے کر ان کو خود کفیل بناؤ، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس لسٹ سے آؤٹ ہو جائے اور ان کو ہمیں دوبارہ پیسے نہ دینا پڑے. یہ اسٹریٹجی تھی. اس پہ ہم نے 2,000,000,000 روپے خرچ کیے ہیں. مجھے معلوم ہے ایک سال میں 2,000,000,000 روپے خرچ ہوئے، اگلے سال 5,000,000,000 روپے خرچ کیے گئے. لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کمیٹیز، اگر یہ مجھے بھی خبریں ملی ہے کہ یہ زکوٰۃ کمیٹیز ٹھیک نہیں بانٹ رہی ہیں پیسے. افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس غریب آدمی کا بھی پیسے ہم لینے سے گریز نہیں کرتے، رکتے نہیں ہیں بے ایمانی میں کہ اس غریب آدمی جو مستحقین، جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، غریب ترین ہے، اس کا بھی پیسے ہم لے کر اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اب اس کو کیسے نمٹا جائے؟ ہم نے زکوٰۃ کمیٹیز ختم کی، اس کے بعد نئی بنائی. میں یہاں سے بیٹھ کر سندھ یا بلوچستان کے دور دراز ایریا میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ کون سا آدمی ایماندار ہے، کون سا آدمی بے ایمان ہے. تو یہ میرے خیال میں، میں یہی کہوں گا کہ ہمیں دوبارہ غور کرنا چاہیے اور ایماندار لوگوں کو لانا چاہیے تاکہ یہ زکوٰۃ کا کا نظام صحیح چلے، اس میں اربوں روپے ہیں، اور اس میں میں بالکل متفق ہوں کہ اس میں ہم بہت غربت دور کرنے میں کافی کام کر سکتے ہیں، کافی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں میرے خیال میں یہ زکوٰۃ کمیٹیز کو دوبارہ تشکیل کی جائے، دوبارہ ان کے بارے میں سوچ بچار جو غلط قسم کے لوگ ہیں انہیں ہٹاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو یہی ہدایت دے کہ یہ ہم ایمانداری سے کم از کم زکوٰۃ کے پیسے کو بانٹ سکیں۔ یہاں بہت بہترین خوبصورت باتیں ہوئی ہیں جو دل پہ لگی ہیں، ساری تو میں دوہرا نہیں سکتا، لیکن میں بیٹھے ہوئے کچھ باتیں نوٹ کر رہا تھا، ان کو دہرانا چاہوں گا۔ یہاں کہا گیا ہے کہ یہ اسلام امن ہے، کوئی اس بات کو ٹکرا نہیں سکتا، ظاہر ہے۔ ادھر کہا گیا ہے یہ وقت ذکر کا تو ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر کا ہے، فکر کا کہ جس کس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس دور کا سامنا کیسے کیا جائے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک تحریک کا آغاز ہونا چاہیے، میں بالکل اس سے متفق ہوں، یہ ادھر بات ختم نہیں ہو جانی چاہیے کہ ہم لوگ بات کر کے چلے گئے، ایک تحریک کا آغاز ہونا چاہیے۔ تحریک کس چیز کی؟ دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف تحریک کا آغاز ہونا چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروونشل چیپٹر، یہاں ہر پروونس میں گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب مل کر ایسی تحریک، وہاں ایسی قسم کی کنونشن بلائے اور اس تحریک کو آگے پھیلائے۔ لیکن اس تحریک کی اصلی کامیابی آپ کے ذمے ہے، آپ لوگ عوام سے کانٹیکٹ میں ہیں، ادھر آپ یہ میسج بھیجیں، اسلام کا صحیح میسج ادھر بھیجیں عوام میں۔ یہ نفرت کا، دہشت گردی کا نہیں ہے، یہ امن امان کا، محبت کا، ہم آہنگی کا، اور اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا، جس کے بارے میں تقریباً سبوں ہی نے، تمام مقررین نے ذکر کیا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان کو اگر مضبوط کرنا ہے، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو سنی شیعہ ثابت نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان اور پاکستانی ثابت کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اگر ہم انہی رنجشوں میں، انہی ڈفرینسز میں پڑے رہے، یہ فرقہ واریت کے اندر پڑے رہے اور آپس میں ڈیوائیڈڈ رہے، یکجہتی نہیں ہوئی اگر، تو ہماری یہی کمزوری ہوگی۔ تو یہ بہت بہترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، بالکل ہمیں اپنے آپ کو مسلمان اور پاکستانی ثابت کرنا ہے۔ سنی شیعہ کے اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر اپنے ویوز کو مسلط کرنے کی۔ آخر میں ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں میں نے کیا درود شریف پڑھ کے ایم ایم اے کے اوپر پھونکا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی میرے خیال میں، جو ہوا وہ صحیح ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنی اچھی باتیں کی جن سے میں خود اتنا متفق ہوا ہوں، اتنا میں نے سیکھا ہے۔ کس پاکستانی مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اس خطے میں اسلام پھیلانے میں حضرت داتا گنج بخش، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤدین زکریہ، حضرت لال شہباز قلندر، ان تمام کا کتنا اہم کردار رہا ہے ہم سب کو معلوم ہے. ان عظیم ہستیوں کی وجہ سے اسلام عروج پہ پہنچا. ان صوفیاء کرام نے امن، محبت، خدمت اور بھائی چارے کا پیغام دیا. ان کے پیغام میں تعصب، نفرت، تنگ خیالی یا تشدد پسندی کا کوئی ذکر نہیں تھا. لہذا اسلام کا بول بالا امن اور بھائی چارے کے پیغام سے ہوا ہے. آپ تمام علماء اور مشائخ انہی کے پیغام کے علمبردار ہیں. آج اسی پیغام کو تازہ کرنے کی ضرورت کے پیش نظر میں نے آپ کو یہاں آنے کی اتنی زحمت دی اور اسی پیغام کو پھیلانے کی میں آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں. اس کے آگے میں آپ سے کچھ پاکستان کے سامنے جو مشکلات، تکلیفات ہیں اس کے بارے میں کھل کے ذکر کرنا چاہوں گا اور جو میری نظر میں ان کو نمٹنے کے طریقے ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو پاکستان کے بارے میں چار حقائق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں، اور یہ حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ ہم سب کلمہ گو بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم سب پکے مسلمان ہیں. پاکستان 98% مسلمان ہے. ہمیں اس مقابلے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کون بہتر یا کون کمتر مسلمان ہے. یہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم اس میں پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساری تکلیفات پیدا ہوتی ہیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کے بنیاد پر قائم ہوا تھا، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا. اسی بنیاد پر ہم یعنی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے. اس حقیقت کو کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا. پاکستان اسلامی ریپبلک آف پاکستان رہے گا ہمیشہ. تیسری حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا آئین ہمارے اسلامی تشخص کی حفاظت کرتا ہے. اسلامی اصولوں کے خلاف کوئی قانون پاکستان میں نافذ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی حقیقت ہمیشہ رہے گی. چوتھی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اکثریت، پاکستانیوں کی اکثریت مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں لیکن اعتدال پسند ہیں، انتہا پسند نہیں ہے. اکثریت. اب ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ان چار معاشرتی حقائق کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا, اور یہ حقائق ہمیشہ رہیں گے. یہ ہمارا بنیاد, ہماری بنیاد ہے, ہماری ریئلٹی ہے. اسلام بطور دین امن, ہمانگی, عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے. انسانی حقوق, سماجی برابری اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اسلام کا جمہوریت, مذہبی رواداری اور ترقی پسندی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ باتیں حقیقت تو ہیں تمام, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ عملی طور پہ ان کی عکاسی کرتا ہے, ان قدروں کی عکاسی کر رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ اور یہ سوال بھی اہم ہے بہت, کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا تاثر رکھتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل کہ یہ غیر ضروری ہے یا ہمیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے. آج کی دنیا, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں گلوبل ویلیج ہے. ترقی اور خوشحالی, باہمی معاشی اور تجارتی روابط سے ہی ممکن ہے. آپس میں تجارت, اکانومی, ٹریڈ ہوگا, اسی سے ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے. اور جب میں آپس میں کہتا ہوں, دنیا کے ہر ملک کے درمیان, چاہے ڈیولپڈ ہے, ڈیولپنگ ہے, امہ کا ملک ہے یا غیر اسلامی ملک ہے, تمام میں جب تک کہ یہ انٹریکشن نہیں ہوگا, کوئی ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں بڑھ سکے. تو لہذا اس بات کا ہمیں خاص توجہ دینی پڑے گی کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا تاثر رکھتی ہے. ادھر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا ہمارے بارے میں اور ہمارے عظیم مذہب کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, میں تقریباً پوری دنیا میں گھوما پھرا ہوں, گیا ہوں, تمام لیڈر سے ملا ہوں, ان کے تمام میڈیا سے میں نے انٹریکشن کیے اور ہزار انٹرویوز دیے ہیں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کے سوال جواب کے بیسس پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور یہ بھی میں بتانا چلوں کہ یہ میں وہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ جو ویسٹ ہے, مغربی دنیا, وہ کیا سوچ رہے ہیں. میں جو بتا رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مشرقی دنیا بھی وہی سوچ رہی ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے بہت عظیم دوست ملک چین میں بھی اسی کے قسم کے خیال بعض وقت پائے جاتے ہیں, جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. کیا سوچ رہے ہیں یہ دنیا, ان کا تاثر؟ نمبر ایک, پاکستان ایک تنگ خیال, متعصب, انتہا پسند اور پر تشدد سوسائٹی ہے, یہ سوچ رہی ہے دنیا. دوسری بات جو زیادہ اہم ہے, کیونکہ وہ ہمارے مذہب اسلام سے تعلق رکھتی ہے, اسلام بھی ایک جارحیت پسند مذہب سمجھا جاتا ہے. اس تاثر کے علاوہ پاکستان کو چار بہت خطرناک الزامات کا بھی سامنا ہے اس وقت. وہ یہ کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے اس وقت, وہ پاکستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے اور تمام افغان گورنمنٹ اس کو دہشت گردی کہہ رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ تمام پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. دوسری بات, کشمیر میں, انڈین ہیلڈ کشمیر میں جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں, دنیا میں اس کو ٹیررزم کہا جا رہا ہے اور اس کو بھی وہ تاثر یہ ہے کہ یہ سب بھی پاکستان سے ہو رہا ہے. تیسری بات کہ ہماری جتنے بھی جوہری پھیلاؤ ہوا ہے, نیوکلیئر پرولیفریشن, وہ تمام پاکستان سے ہوا ہے, پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. آخری بات, چوتھا الزام کہ پاکستان کے معاشرے میں انتہا پسند حاوی ہیں. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے, ہم سب جانتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے, ان تمام باتوں کے برعکس ہے حقیقت, لیکن اس دنیا میں اب تاثر حقیقت سے زیادہ اہمیت رکھنے لگا ہے. تو تاثر کو بھی دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے, وہ غلط ہے لیکن اس تاثر کو دور کرنا ہے. حقیقت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس تاثر کو دور کرنا ہے, کیونکہ دنیا ہمارے ساتھ ان کا رویہ اس تاثر کے بیسس پہ ہو رہا ہے, اس غلط تاثر کے بیسس پہ ہو رہا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان منفی تاثرات کی وجہ سے کیا نقصان دہ اثرات ہمارے اوپر پیدا ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. سب سے پہلے, پاکستان جانے پر ٹریول ایڈوائزری یا پابندی عائد ہو جاتی ہیں. ٹریول ایڈوائزری کہ کوئی پاکستان نہ جائے, وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, کوئی سیف نہیں ہے, امن امان نہیں ہے. اور کیونکہ یہ ٹریول ایڈوائزری یہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں, اس کا بہت ہی منفی اثر ہمارے انویسٹر کلائمیٹ, انویسٹمنٹ کلائمیٹ, تجارت اور معیشت کے اوپر پڑتا ہے. دوسری چیز, بیرون ملک پاکستانیوں کو مشکلات اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں میں باہر جاتا ہوں, جہاں میں پاکستانیوں سے ملتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے, ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. میں کیا ان کا حل کروں؟ میں بات ضرور کرتا ہوں, میں ہائی اسکواٹر میں بات کرتا ہوں کہ یہ امن پسند لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ نہ کریں, یہ ٹھیک لوگ ہیں, دہشت گرد نہیں ہے. لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تاثر پاکستان کا دہشت گرد ملک, یہاں دہشت گرد حاوی ہیں, ہر دوسرا آدمی دہشت گرد ہے, ملٹنٹ ہے, ٹیررسٹ ہے, اس کی وجہ سے ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے. اور میں کچھ نہیں, کوئی خاص نہیں کر پایا ان کے لیے, یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب بھی میں جاتا ہوں, امریکہ جاؤ, یورپ جاؤ, وہ مل کے مجھے یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ہمارے لیے کریں. میں کرتا ضرور ہوں, کوشش ضرور کرتا ہوں, لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے, کوئی خاص نہیں ہوتا ہے. اس صورتحال میں پاکستان, بہت بڑی بات جو میں اب کرنے والا ہوں, پاکستان امہ میں یا دنیا میں وہ کردار نہیں ادا کر سکتا جو ہماری صلاحیت اور ہماری طاقت ہے, وہ نہیں کر سکتے اگر یہی انوائرمنٹ رہے, یہی ماحول رہے پاکستان کا, اور یہی تاثر اگر رہا, تو ہم وہ کردار امہ کے لیے اور دنیا کے لیے نہیں کر سکتے. ان سب باتوں کے علاوہ چھوٹی بات بھی میں کرنا چاہوں گا کہ ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی کا عزیز دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو اس کی ماں, بہن, اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کے بچوں, ان پہ کیا گزرتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کیا گزرتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا سبوں نے، میں کئی ایک کے لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں جب وہ قتل ہوئے ہیں، رونا آتا ہے آدمی کو کہ کیا ایک مظلوم انسان کو قتل کر گیا ہے، خام خام ہے، کس چیز کے لیے، کیوں؟ اور ان پہ جو گزر رہی ہے، جو گزرتی ہے، وہ تو اس کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا. ان تمام باتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑا نقصان دہ اثر، وہ اسلام جیسے عظیم مذہب کا نام بھی بدنام ہوتا ہے. یہ جو تاثر اسلام کے بارے میں ہو رہا ہے وہ انہی عناصر کی وجہ سے ہو رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو تھوڑے ہیں، مائنورٹی میں ہیں، کچھ ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ نہیں، یہ مائنورٹی میں ہیں، یہ زیادہ ہیں، یہ حاوی ہیں. یہاں میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پہلے بتائے ہوئے وہ جو چار خطرناک الزامات ہیں ان کو دور کرنے میں ناکام رہے، تو ہمارے ساتھ پاکستان کے اوپر کیا کچھ مصیبتیں آ سکتی ہیں. سن لیں، پوری قوم سن لے. پہلے بھی میں نے کہا ہے، دوبارہ کہوں گا، کیونکہ میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں کی پہچان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرو دنیا کی، چلتے چلا جاؤ ایسے ہی، ہم خلا میں نہیں رہ رہے. چار چیزیں ہو سکتی ہیں اگر یہ تاثر یہی رہا کہ افغانستان میں تمام دہشت گردی پاکستان سے ہو رہی ہے اور ہماری فورس، ہماری ملٹری اور بحیثیت قوم ہم اس قابل نہیں ہیں، یا ہمارے میں جذبہ نہیں ہے کہ ان کو روکیں ہم، تو وہ بمبنگ کرنا شروع کر دیں گے ادھر کی خود. اس کے مقابلے میں ہم کیا کریں گے، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. دوسری چیز، یورپین یونین سے ہماری تجارت بہت بڑی ہے، ٹیکسٹائل کو $1 ارب یعنی 60 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک خاص حیثیت ہمیں دی ہے، کوٹا بڑھایا ہے، ڈیوٹیاں کم کی ہیں. اگر یہ تاثر بڑھتا رہا کہ یہ تو ایک ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ ملک ہے، تو ایک قلم کے سٹروک سے وہ اس فیسلٹی کو ودرا بھی کر سکتے ہیں. 60 ارب روپے کا آپ کو نقصان ہوگا، اس نقصان کو تو چھوڑیں جو اکانومی کو ہوگا، جو ایکسپورٹس گھٹیں گی، لیکن اس کا سوچیں کہ آپ کی کراچی، فیصل آباد اور لاہور کی ٹیکسٹائل مل آدھی بند ہو جائیں گی، اور وہ بے روزگار ہو کر باہر آ جائیں گے لیبر، ادھر ورکر، اور اس کو کرنے میں دیر نہیں لگے گی. ایک فیصلے کی ضرورت ہے، جو ایک فیصلہ انہوں نے ہمیں دی ہے یہ فیسلٹی، اسی ایک فیصلے سے واپس لے لیں گے. تیسری بات، اگر یہی تاثر چلتا رہا کہ نہیں بھائی یہ تو بالکل ایکسٹریمسٹ، بالکل یہ باز نہیں آئیں گے یہ لوگ، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کر سینکشنز ہمارے اوپر لگ سکتی ہیں، اور سینکشنز جب لگتی ہیں تو آپ کچھ دنیا کے ملکوں کی حالت دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، لیبیا، عراق، ایران، نارتھ کوریا، تمام سامنے آپ کے. یہ وضاحت نہیں کرنا چاہوں گا کہ کیا اثر ہو سکتا ہے. آخری بات، چوتھی بات، جس چیز کی ہمیں قدر ہے، میں کہتا ہوں ہماری نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے، جس پہ سب سے زیادہ آپ یہ ڈیسک بجا رہے ہیں، ہماری جوہری طاقت، ہماری مزاج طاقت جو آگے بڑھانی ہے، اور میں نے کہا ہوا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا، میں وعدہ کبھی ایسے نہیں کرتا ہوں، زبان سے نہیں بولتا ہوں جب تک کہ میں دماغ اور دل میں نہیں سوچ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم دکھائیں گے آپ کو 1-2 مہینے میں کہ کیا طاقت ہماری آگے جا رہی ہے. تو اس جوہری اس طاقت کو نقصان پہنچ سکتا ہے فزیکل. ہم دفاع کریں گے اس کی, کیونکہ میں نے کہا بھائی یہ نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے ہمارا, ہم اپنی جان سے دفاع کریں گے اس کی. لیکن نقصان پہنچانے والے نقصان کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ چار بہت سخت سنگین نتائج کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے اگر ہم نے, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اف وی ڈونٹ پلے آر کارڈز ویل, اگر ہم نے اپنے طور طریقے ٹھیک نہیں کیے اور یہ جو منفی تاثرات ہیں ان کو ختم نہیں کیا. آپ سب جانتے ہیں ایسے انتہا پسند جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور اسلام کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں چند ہیں اور گنے چنے ہیں, یہ میں اور آپ جانتے ہیں. دنیا کا تاثر اور ہے, اب وہ دیکھتے ہیں جو ریالٹی کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ چند ہیں اور گنے چنے ہیں. اب ان انتہا پسندوں میں بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو جہاد کا نام بدنام کرتے ہیں, کیونکہ جہاد کے نام پہ اندرونی خلفشار مچاتے ہیں, وہ جہاد نہیں ہے. تو جہاد کا نام بدنام کرتے ہیں. دوسری چیز یہ میں یہاں کہنا چاہوں گا, جہاد پہ جانے کا حکم یا فیصلہ صرف حکومت وقت کا ہو سکتا ہے. کسی انڈیویجول, کسی گروپ, کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جہاد کی بات کرے اور جہاد پہ لوگوں کو اکسائے اور لے کر جائے. تھینک یو ویری مچ. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہونے لگے کہ ہر دوسرا آدمی اٹھ کر جہاد پہ چلا رہا ہے لوگوں کو, تو یہ تو بد نظمی ہے. یہ کیسے نظام, یہ کوئی کسی ملک کا نظام ایسے چل سکتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی چلو بھائی جہاد, کوئی ویسٹ کی طرف نکل رہا ہے, کوئی ایسٹ میں جا رہا ہے, کوئی باہر, اور اسی کے آڑ میں اندر پاکستان کے خلفشار مچا رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, انتہا پسندی دکھا رہا ہے. یہ کیسا نظام ہے, یہ ایسا نظام چل سکتا ہے کیا؟ تو اگر ہم نے ایک اچھا نظام چلانا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم ایک رسپانسیبل, ہم سمجھدار, سمجھنے والے ملک ہیں, لوگ ہیں, ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. پرابلمز کی بات کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو نمٹنا مشکل ہوتا ہے. واٹ ٹو ڈو پتا ہوتا ہے لوگوں کو, سبوں کو معلوم ہے کیا کرنا ہے, واٹ ٹو ڈو, ہاؤ ٹو ڈو مشکل ہوتا ہے, کیسے کرنا ہے اس کو. بہت لوگ آ کر ایڈوائز دیں گے کہ یہ غلط وہ غلط, وہ تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے معلوم ہے, اوکے بتاؤ کیا کرنا ہے, چپ ہو جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے اولین ہماری کوشش سبوں کی, ہمیں پاکستان کے جو اوپر چار منفی الزامات ہیں ان کو دور کرنا ہے. وہ جب تک رہیں گے ہمارا تاثر دنیا میں خراب رہے گا, نہ ہماری اکانومی بہترین طریقے سے آگے چلے گی, نہ ان پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی چین آئے گی, اور نہ ہمیں اندرونی طور پہ چین ملے گی. تو لہذا سب سے پہلے وہ جو چار الزامات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے ہم نے. پہلی چیز میں نے کہا تھا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے ہو رہا ہے. یہ بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, القاعدہ کی باتیں ہوتی ہیں, القاعدہ ہو یا جو نام دے دیں, میں یہ کہتا ہوں غیر ملکی غیر پاکستانی کو ہمارے ملک میں بغیر ویلڈ ڈاکیومنٹس کے ہونا ہو نہیں سکتا, وہ اس کو ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کوئی کیا آپ لوگوں کو اجازت ہے کسی ملک میں جانے کی بغیر ڈاکیومنٹس کے؟ تو ہم کوئی ایک ہی ملک رہ گئے ہیں کہ یہاں ہی سے آؤ بھائی, آؤ دعوت لیں, یہاں سے آپ شروع ساری کریں تاکہ ہمارا ہی نقصان ہو. مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں میں ہم نے پکڑے اور مارے ہیں لوگ, ازبیک ہیں, ازبیک, ازبیکستان کی کا بارڈر افغانستان کے لگتا ہے. تو ہمارے ملک سے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر کچھ کرنا ہی ہے اپنے ملک سے بھی, آپ کے ساتھ بھی بارڈر ہے, ادھر جائیں آپ کریں. یا کوئی اور ملک کا باشندہ ہمارے ملک سے, اس کو اجازت بالکل قطن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جائے افغانستان میں جہاد کے نام پہ, ادھر جائے وہاں کس کو مار رہا ہے؟ مسلمانوں ہی کو مارتا ہے زیادہ تر. تو لہذا ہم نے وہاں ایکشن کر رہے ہیں, فوج ایکشن کر رہی ہے, پہلی دفعہ ٹرائبل ایجنسیز کے اندر فوج گئی ہے, ان کی بہتری کے لیے گئی ہے, وہاں سڑکیں بنا رہی ہے, وہاں اسکول ڈسپنسریز کھول رہی ہے, ان کی ویلفیئر کے لیے. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ادھر ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ادھر اچھی طریقے سے لے کر جایا جائے. لیکن ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں ٹرائبل ملک سے کہ یہاں جو بھی غیر پاکستانی ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں. ہم نے یہاں تک انہیں کہا ہے, میں آپ کو اطلاع کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں اس محفل میں, ہم نے یہاں تک انہیں کہا ہے کہ اگر آپ سرنڈر کرتے ہو غیر پاکستانی, آپ کو کسی کے حوالے, میرا وعدہ ہے نہیں کیا جائے گا, کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا, یہیں رکھیں گے انہیں, لیکن ہتھیار انہیں دینے پڑیں گے اور اپنی موومنٹ وہیں رہیں. اور ٹرائبل ملکوں سے میں نے وعدہ لیا ہے کہ اگر آپ ان کو مہمانداری کی حالت میں, کیونکہ یہ پتہ نہیں کب سے آئے ہیں کب سے یہاں ہیں, رکھنا چاہتے, وہ سبوں نے کہا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہم رکھیں گے. تو میری ان سے گزارش ہے, جو گورنر فرنٹیئر نے بھی ان سے سبوں کو کہا ہے, آپ سرنڈر کر دیں, ہم آپ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے, میرا وعدہ ہے ان سے. لیکن یہاں پاکستان سے اگر آپ کہیں افغانستان جاؤ گے دہشت گردی کرنے کے لیے, تو پاکستان کی فوج آپ کا پورا مقابلہ کرے گی. تھینک یو, تھینک یو. تو یہ تو پہلے تاثر کو نمٹنے کا طریقہ, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ہم اس سے نمٹیں گے اور ہم پاکستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. دوسری چیز کشمیر کا, جیسے میں نے کہا ظاہر ہے وہاں ایک فریڈم اسٹرگل چل رہی ہے, ہم ہمیشہ تمام پاکستانی اور میں ادھر فریڈم اسٹرگل چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کشمیر کے تنازع کو صلح صفائی سے ڈائیلاگ کے ذریعے اگر حل کر سکیں تو وہ سارا یہ جو تاثر ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے ہم نے یہ ڈائیلاگ پروسیس ہندوستان کے ساتھ جو آگے بڑھایا ہے, خوش اسلوبی سے اب تک آگے چل رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آئندہ کشمیر کے حل کی طرف, کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس کا حل نکالنا پڑے گا. اگر کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق نہیں ملا تو اس کا حل پھر نہیں ملے گا. ہمیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ حل ایسا نکلے کہ تینوں فریق یعنی ہندوستان, پاکستان اور کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق, یا جو تینوں کو منظور ہے وہی حل ہمیں نکالنا ہوگا, ڈھونڈنا ہوگا. وہ بات کی باتیں ہیں, وہ بعد میں کریں گے. آپ کو میں کانفیڈنس ملوں گا, کوئی حل, کوئی اس میں آگے یہ جو باتیں ہوتی ہیں سیل آؤٹ کی, یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آخری آدمی ہوں کہ سیل آؤٹ کروں گا ان دو نیشنل وائٹل ایشوز کے اوپر. تو یہ امن سے کشمیر کا حل نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کو قوم کو میں کانفیڈنس میں ہمیشہ ہر سٹیج پہ لیتا رہوں گا انشاءاللہ. ابھی بات چیت ہوئی ہے, میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی اگست میں انشاءاللہ, یہ مئی جون میں اگلی سیکرٹری لیول کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوگی جو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے ان کے ہندوستان کے الیکشنز کے فوراً بعد, اور اس میں کشمیر کا مسئلہ بالکل لکھ دیا گیا ہے, اخبار میں آ جائے گا. اور جولائی اگست میں فورن منسٹر لیول کی کمپوزٹ ڈائیلاگ پہ بات چیت ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے آگے کا پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ظاہر ہے اس موقع پہ آگے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کشمیریوں کو کب لایا جائے بیچ میں, اور آگے کشمیر کے سلسلے کو اور بھی جتنے بھی سلسلے ہیں ان کو آگے کیسے بڑھایا جائے امن سے حل کرنے کے لیے. تو یہ دوسری جو الزام ہے اس کو نمٹنا. تیسری بات, ہمیں دنیا کو یہ یقین دلانا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, اور ہم جوہری طاقت کے ناجائز پھیلاؤ میں بالکل ملوث نہ ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. اس کا میں نے کلیئرلی سبوں کو بتایا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو بھی ہم نے ایکشن لیا ہے وہ اس صورتحال میں بہترین ایکشن تھا. ہم نے جو بھی ہماری حکمت عملی, جو بھی ہم نے ڈسکشن کر کے کیا ہے, میری نظر میں وہ ڈومیسٹیکلی اور انٹرنیشنلی اس سے یہی ہم کر سکتے تھے, کم از کم ہمارا دماغ یہی کہتا تھا. تو اس سے بھی, اس تکلیف سے بھی ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی بچا کر رکھیں گے. آخر میں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے دنیا پہ یہ ثابت کریں کہ ہم بحیثیت قوم انتہا پسند اور دہشت گرد نہیں ہیں. مجھے تشویش ہے کہ ہماری یہ داخلی کمزوری ہمیں دیمت کی طرف کہیں ختم نہ کر دے. تین میں نے وہ الزامات کے بتایا جن سے ہم نمٹ رہے ہیں, اور ان کا مجھے پورا یقین ہے ہم نمٹ لیں گے, لیکن یہ چوتھی جو ہے جس میں ہم سب کو مل کر کرنا ہے وہ یہ ہے, ہمیں دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ وہ جو دہشت گرد انتہا پسند حاوی نہیں ہیں, وہ سمال مائنورٹی ہیں, ہم ان کے اوپر حاوی ہیں. یہ ہمیں سب ثبوت دینا ہے. اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن یہ اتنا خوبصورت شعر ہے کہ میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شولوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. تو ڈر میں کوئی باہر کی طاقت بیرونی خطروں سے نہیں ہے, نمٹ لیں گے. اندرونی فساد میں آپ حصہ لیں, ساتھ چلیں, اس کو نمٹنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس داخلی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے. سب سے پہلے تو اس سلسلے میں ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا پڑے گا. چھپنے یا چھپانے سے گزارا بالکل نہیں ہو سکے گا. اور حقیقت پسندی کیا ہے وہ میں اس کی بتانا چاہوں گا. یہ حقیقت ہے, جیسے میں نے افغانستان کی باتیں کی ہیں, یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں ساؤتھ وزیرستان ایجنسی میں بالکل باہر کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ کہنا کہ نہیں یہاں کچھ نہیں ہے, ایسے کام نہیں چلے گا. ہیں یہاں, ہمیں ان سے نپٹنا ہے. ایسی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بعض کچھ مساجد اور مدارس کا کردار مشکوک ہے. کون ہے آپ میرے سے بہتر جانیں گے. ان میں فرقہ وارانہ نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں,
اور تشدد پسندی کی تربیت دی جاتی ہے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے تمام اداروں کو رائے راست پہ لانے میں میری اور حکومت کی مدد کریں. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں.
بہت مہربانی. بہت مہربانی.
یہ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں, مجھے پورا یقین ہے آپ تمام مدارس چلا رہے ہیں, اور جیسے کہا گیا ہے کہ میں ایک واحد آدمی ہوں جو دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں ہر ملک میں میں نے کہا ہے کہ مدرسے سے بہتر این جی او دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور میں نے دنیا میں کہا ہے, اور حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ٹیک اوور کر کے چلانے شروع کرے, نہیں ہے قابلیت, کیونکہ لاکھوں بچوں کو فیڈ کرنا, اکوموڈیٹ کرنا, پڑھانا, یہ ہم نہیں کر سکتے. تو لہذا اگر کوئی بھی تجویز ہے, کوئی بھی اسٹریٹجی ہے, کوئی بھی آرڈیننس ہے یا کچھ بھی ہے, آپ کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں بالکل کوئی یہ ارادہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیک اوور کرے یا آپ کے کام کو ہم ٹیک اوور کر لیں, یہ بالکل نہیں ہے. لیکن جن, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ لوگ جو ادارے چلا رہے ہیں آبویسلی ظاہر ہے کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایسے مدرسے ہیں اور ایسی مسجدیں ہیں جو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں دنیا سے لے کر میں, مجھے اور حکومت کو, پاکستان کو, شروع ہی رہتے ہیں. مجھے معلوم ہے کئی مسجدوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں, ان بے نقاب کرنے میں آپ کا ساتھ چاہیے. مجھے ایک آدمی نہیں کر سکتا.
تھینک یو,
تھینک یو ویری مچ,
تھینک یو, شکریہ, بہت شکریہ. اوکے, اوکے.
اب کیونکہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے, حکومت نہیں کر سکتی ہے, ادھر بیٹھے ہوئے مجھے کیا پتا ہے کہ کون سے مسجد میں, کون سے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے, کوئی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی فلانی فلانی لوگ واجب القتل ہیں, ان کو مارو تو جنت میں پہنچ جاؤ, کون بتا رہا ہے یہ؟ تو یہ آپ لوگ مدد کریں, نہ کوئی صوبائی حکومت کر سکتی ہے. یہ گراس روٹ لیول پہ جو کام ہو رہا ہے, جہاں آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں لوگوں کے ساتھ, تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نشاندہی کریں, کم از کم کسی حکومتی ادارے کو بتا دیں, میسج پاس کر دیں کہ اس جگہ پہ یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے, اس کو کم از کم اس کا بندوبست کر سکیں, اس کو ہٹا سکیں, اس کو ٹھیک کر سکیں. وہ ہمارے, وہ ہمیں کرنا ہے, اس میں ہم سب مل کر کام کریں گے تو ٹھیک ہوگا. اوکے, ٹھیک, وہ کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر چیز ہم انٹیلیجنس پہ ڈالتے ہیں. انٹیلیجنس کے ادارے میں کچھ 2-3 ہزار لوگ بھی میرے خیال میں نہیں ہیں. یہاں 14 کروڑ عوام ہے جی. انٹیلیجنس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو پورے بلوچستان, پنجاب اور سارے دیہی علاقوں میں اور دور دراز علاقوں میں وہاں ایک انٹیلیجنس کا آدمی پتھر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سن رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم سبوں کو ملنا پڑے گا, ہم سبوں کو ملنا پڑے گا, پھر یہ ہو سکے گا, ورنہ یہ کرنا مشکل ہے. اوکے, ٹھیک ہے. آپ سب سے میری یہ بھی گزارش ہے, آپ تمام لوگوں سے,
اوکے
ٹھیک اوکے تعاون ملنا چاہیے بالکل صحیح اوکے اوکے ٹھیک بیٹھیں اوکے اب تیسری بات یہ میں یہ بات کر رہا تھا صورتحال سے نمٹنے کی آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ عوام میں یہ بیداری لائیں عوام میں کہ معاشرے میں ہم آہنگی کے لیے حکومت وقت کی اطاعت اسلام میں لازم ہے حکومت وقت کے خلاف فساد پھیلانا جہاں تک مجھے معلوم ہے اسلام میں فتنہ سمجھا جاتا ہے اور فتنہ قتل سے بدتر اور کفر قرار دیا گیا ہے اسلام میں حکومت کی اطاعت کے ذریعے ہی ملک کو انتشار اور بد امنی سے ہم بچا سکتے ہیں مجھے تاریخی واقعہ یاد آ رہا ہے یہ حکومت کی اطاعت کے بارے میں حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید جن کے جو سپاہ سالار اسلام جن کو سیف اللہ کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا جب ان کے وہ شہرت کے عروج پہ تھے اس وقت ان کو برطرف کیا گیا اپنی کمانڈ سے اور وہ بالکل کچھ کہے بغیر اس سینٹرل آرڈر کی کمانڈ کی اطاعت میں الگ ہو گئے یہ ہے یونٹی آف کمانڈ جسے کہی جاتی ہے یہ جب تک ملک میں نہیں ہوگی تو کیسے نظام چل سکتا ہے اگر حکومت کے اندر حکومتیں چلیں 8-10 ہر آدمی اپنی نظام آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی لینے والا ہے تو جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اور اگر لینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی لے گا ابھی تک نہیں لیا ہے پھر آج ہم چلیں گے تو لہذا حکومت وقت کی فالوئنگ اطاعت لازم ہے ورنہ یہ ملک ایک سیولائز پروگریسیو ڈائنامک ملک کیسے کہلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں تو ملک کے اندر 10 اور ملک چل رہے ہیں 10 اور حکومتیں چل رہی ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کا طریقہ ٹھیک ہے اس کو جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا اس وقت وہ اپنا طریقہ استعمال کرے فی الحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے ہم اپنا طریقہ استعمال کریں گے تھینک یو ان باتوں کے ساتھ ساتھ یہ میں ختم کر لوں پہلے اوکے میں بعد میں آپ کی بات سنوں گا میں سن لوں گا بات مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی مہربانی بہت بہت مہربانی ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی بات جو بہت قابل اعتراض لٹریچر چھپتا ہے، بہت چھاپا جاتا ہے اور تقسیم بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی ہمیں قابو کرنا ہوگا. اور اس پہ بھی میری آپ سے گزارش ہے، آپ جائیں مارکیٹ میں، یہ چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ کوئی پوسٹرز کوئی یہ جو لگے ہوتے ہیں جو بہت ہی قابل اعتراض ہوتے ہیں اور وہ بھی نفرتیں ہی پھیلا رہے ہیں، ان کے اوپر قابو کرنا چاہیے ہمیں. تو لہذا اگر ہم نے صحیح معنوں میں اپنے گھر کے حالات درست کر لیے، جن باتیں جو باتیں میں نے کی ہیں، تو پاکستان انشاءاللہ دنیا میں اور امہ میں، اسلامک امہ میں، اپنا جائز رول بخوبی ادا کر سکے گا، جو ہماری طاقت ہے. اور میں آپ کو یہ پوری یقین اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک طاقت ہے، ہماری ایک سٹینڈنگ ہے. اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر دیں، اس چمن کو ٹھیک کر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ رول جو اسلامی امہ کے لیے، بہتری کے لیے آگے لے جانے کے لیے، اور رول وہ رول وہ کردار جس میں پاکستان کا دنیا میں ایک رتبہ ہو، اس رول کے لیے ہم تیار ہوں گے انشاءاللہ. اور اس سلسلے میں کافی کچھ پہلے ہی ہم نے، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، انلائٹن ماڈریشن وغیرہ، او آئی سی کی جو ریسٹرکچرنگ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اسلامی امہ میں کچھ تھوڑا یونٹی اور تھوڑی ایک دوسرے کی بہتری کے لیے یونٹی میں جو کوشش ہو رہی ہے، اس کی طرف جو ہم پیش قدمی کر رہے ہیں، وہ آپ اخباروں میں شاید پڑھ رہے ہوں گے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. آخر میں پاکستان کو ایک فعال، ترقی پسند، اعتدال پسند ملک کی حیثیت سے ابھرنا ہے ہم نے، صرف لفاظی میں ہی نہیں، کیونکہ ہم لفاظی کے بہت ماہر ہیں، بلکہ فعل و عمل میں بھی. آپ سب علماء کرام اور مشائخ اعظام سے میری التجا ہے، سبوں سے، کہ آگے بڑھیں اور پاکستان کو فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی سے بچائیں، اور اسلام کی اصلی روح اور اصلی قدروں کی نشاندہی کریں، اور لوگوں کے ذہنوں سے انتشار دور کریں، کانفلکٹ ہٹائیں. چند دنوں میں نیا اسلامی سال یعنی 1425 ہجری شروع ہو رہا ہے، ہونے والا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ اس سال خصوصاً ہم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا امن، میانہ روی اور بھائی چارے کے پیغام کو ہم سب مل کر پھیلائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور شکر گزار. پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ. خدا حافظ.
حضرت ایک منٹ تشریف رکھے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ پر مبنی پروگرام القرآن الحکیم، تلاوت قاری الشیخ ابراہیم الاخضر، امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیشکش سید آفتاب عظیم، روزانہ صبح 6 بجے۔
جھیل کے اندر ایک بہت چھوٹی کنکری بہت بڑا دائرہ پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگیوں میں بہت وسعتیں لے کے آ سکتا ہے۔ جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں، وہاں بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے ایک پگڈنڈی نہ تیار کریں تو وہاں نہیں جا سکتے۔
اب کھلا ہے سراغ راستے، سرائے گاہوں میں کے بعد اب کھلا ہے سراغ راستے، سرائے گاہوں میں کے بعد راستا کا حکم ٹھہرے، داستا کا حسن ٹھہرے، داستا ہونے
انسان کے پاس کتنی دولت ہو تو اس کا ماضی لوٹ آتا ہے۔
تمہارا ماضی کبھی واپس نہیں لوٹے گا سونے نواب۔
یہ کیا ہوا وہ لگا رکھی ہے؟ میں پوچھتا ہوں سائرہ اور سابرہ کہاں ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟
کل کس نے دیکھا ہے پیارے؟ یاروں کو تو آج ہی مال چاہیے۔
آپ ہی تو کہتے ہیں کہ یہ سب آرٹ آف دا گیم ہوتا ہے۔
آداب۔
میں اس کمینے شجیر کو قتل کر دوں گا۔
اب میں ہوں تمہاری محبت، جو بھی سوچو میرے لیے سوچو۔
یہ آپ کا فیصلہ ہے،
اور میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا.
میں شروع کر
آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ ہم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں,
لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں نے ہار مان لی.
ہاں تیمور, ان سے ملو, یہ ہے میری بیگم مشابہ.
تم
BTV Network دیکھ رہے ہیں.